بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى، ما ودعك ربك وما قلى، وللآخرة خير لك من الأولى، ولسوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى، ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى، فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر، وأما بنعمة ربك فحدث. صدق الله العلي العظيم۔
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ قسم ہے ایک پہر چڑھے دن کی، اور قسم ہے رات کی جب وہ چیزوں کی پردہ پوشی کر لے۔ تمہارے پروردگار نے نہ تم کو چھوڑا ہے اور نہ تم سے ناراض ہوا ہے، اور آخرت تمہارے لیے دنیا سے کہیں زیادہ بہتر ہے، اور عنقریب تمہارا پروردگار تمہیں اس قدر عطا کر دے گا کہ تم خوش ہو جاؤ۔ کیا اس نے تم کو یتیم پا کر پناہ نہیں دی ہے، اور کیا تم کو گمگشتہ پا کر منزل تک نہیں پہنچایا ہے، اور تم کو تنگ دست پا کر غنی نہیں بنایا ہے؟ لہٰذا اب تم یتیم پر قہر نہ کرنا، اور سائل کو جھڑک مت دینا، और अपने परवरदिगार की नेमतों को बराबर बयान करते रहना।
बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। रेडियो तहरान की उर्दू नशरियात के साथ हाजिर खिदमत हैं तहा शमीम और दिगर दोस्तों का सलाम पहुंचे। अभी आप सामिन सूरह जुहा की आयात की तलावत इनका तर्जुमा समाप्त फरमा रहे थे, कारी थे करीम मंसूरी। और सामिन इस वक्त की नशरियात में शामिल प्रोग्रामों की तरतीब कुछ इस तरह है। सबसे पहले आप सामिन प्रोग्राम गिरदो पेश समाप्त फरमाएंगे और प्रोग्राम गिरदो पेश के बाद नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वली वसल्लम पेश की जाएगी। नात के बाद आप सामिन प्रोग्राम यादों के झरोखे समाप्त फरमाएंगे और प्रोग्राम यादों के झरोखे के बाद कलाम नूर पेश किया जाएगा। प्रोग्राम कलाम नूर के बाद प्रोग्राम आइन साफ़त आप समाप्त फरमाएंगे और आइन साफ़त के बाद हमारी नशरियात का अगला प्रोग्राम दरीचे आप सुन सकेंगे और प्रोग्राम दरीचे के बाद हमारी सौख की नशरियात का आखिरी प्रोग्राम ईरानी मशाहिर पेश किया जाएगा। सामिन, हमारी शाम की दूसरी मजलिस की ये नशरियात शार्ट वे में 31 मीटर बैंड मुताबिक 9835 किलो हर्ट्ज़ और मीडियम वे में 765 किलो हर्ट्ज़ पर पेश की जा रही हैं। अब आप हमारी नशरियात अपने मोबाइल पर भी सुन सकते हैं। हमारी रेडियो सर्विस के तमाम प्रोग्राम लाइव नशर किए जाते हैं और सामिन के लिए आर्काइव की सहूलत भी मौजूद है। आप इंटरनेट के ज़रिए हमारी मोबाइल एप्लीकेशन को कनेक्ट करें और जब जी चाहे ताज़ा तरीन खबरें और दूसरे मालूमती प्रोग्राम समाप्त फरमाएं। इंटरनेट पर हमारे लाइव नशरियात सुनने के लिए आप हमारी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। हमारा पता है urdu.sahar.tv.ir। अब से कुछ लम्हों बाद प्रोग्राम गिरदो पेश के साथ हाजिर होते हैं। समाज फरमाइए प्रोग्राम गिरदो पेश। सामिन, प्रोग्राम गिरदो पेश में पहले आलमी खबरें होती हैं, तो लीजिए हमारे साथी हाशिम अली से समाज फरमाइए आलमी खबरें।
बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। पहले बाज अहम खबरों की सुर्खियां। ईरान के सदर सैयद इब्राहिम रईसी ने तवानाई के शोबे में सूबे बूशहर की अहमियत पर जोर दिया है। सिपाह पासदारान इनकलाब इस्लामी की बहरिया के कमांडर ने कहा है कि ईरान की हिकमत अमली हमेशा दिफाई रही है, लेकिन उसके मफादात को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई तो ईरान का जवाब बहुत सख्त होगा। हिंदुस्तान के वज़ीर आज़म ने दूसरी आलमी जंग के बाद तश्कील पाने वाले आलमी निज़ाम को नाकाम करार दिया है। पाकिस्तान के वफाकी दारुलहुकूमत इस्लामाबाद में दहशतगर्दी के खतरे के पेश नज़र सिक्योरिटी हाई अलर्ट कर दी गई है। और दहशतगर्द गिरोह दाइश की बिछाई हुई बारूदी सुरंग के धमाके में कम से कम 45 अफराद जान बहक और जख्मी हो गए हैं। अहम खबरों की सुर्खियों के बाद अब खबरों की तफसील। ईरान के सदर सैयद इब्राहिम रईसी ने तवानाई के शोबे में सूबे बूशहर की अहमियत पर ताकीद की है। सदर मुमलिकत सैयद इब्राहिम रईसी ने जनूबी ईरान में वाकई सूबे बूशहर को तवानाई के शोबे में मुल्की और इलाकाई सतह पर खास अहमियत का हामिल करार देते हुए कहा कि बूशहर बहरी और जरई मईशत समेत मुख्तलिफ शोबों में न सिर्फ ईरान बल्कि पूरे इलाके के लिए काबिल जिक्र अहमियत का हामिल है। सदर मुमलिकत अपने सूबाई दौरे में जुमेरात को ईरान के जनूबी सूबे बूशहर पहुंचे, जहां सूबाई हुक्काम ने उनका पुरतपाक खैर मकदम किया। दूसरी जानिब सदर मुमलिकत सैयद इब्राहिम रईसी ने बेल्जियम के वजीर आजम के साथ टेलीफोन पर गुफ्तगु करते हुए कहा है कि इस्लामी जमहूरी ईरान यूरोप समेत पूरी दुनिया के साथ अच्छे और तामीरी ताल्लुकात को बरकरार रखने और फरोग देने का खाहा है। सदर सैयद इब्राहिम रईसी ने बेल्जियम के वजीर आजम अलेक्जेंडर डी क्रू के साथ गुफ्तगू में कहा कि अगर हुकूमत दहशतगर्दों और किराए के एजेंटों की गलत और गुमराह कुन इतलात के जेर असर तसादम का रास्ता इख्तियार करती है तो उसे नुकसान ही पहुंचेगा। اس ٹیلی فونی گفتگو میں بیلجیم کے وزیر اعظم الیگزینڈر ڈی کرو نے تہران اور برسلز کے 130 سالہ قدیم سفارتی تعلقات کے فریم ورک کے اندر دونوں ممالک کے درمیان تعلقات اور تعاون کو فروغ دینے کی اہمیت پر زور دیا اور کہا کہ بیلجیم ہمیشہ ایران کے ساتھ اپنے تعلقات کو مضبوط بنانے کے لیے بات چیت کا راستہ اختیار کرتا رہا ہے اور اس بات پر آمادہ ہے کہ معاملات کو افہام و تفہیم اور تعاون کی روش سے حل کیا جائے۔ سپاہ پاسداران نے انقلاب اسلامی کی بحریہ کے کمانڈر نے کہا ہے کہ ایران کی حکمت عملی ہمیشہ دفاعی رہی ہے، لیکن اس کے مفادات کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی گئی تو ایران کا جواب بہت سخت ہوگا۔ سپاہ پاسداران نے انقلاب اسلامی کی بحریہ کے کمانڈر ایڈمرل علی رضا تنگسیری نے العالم ٹی وی سے گفتگو میں علاقے میں امریکی فوجی سرگرمیوں کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ بڑھتے اخراجات کے پیش نظر امریکہ علاقے میں اپنی فوجی موجودگی طویل عرصے تک جاری رکھنے کی توانائی نہیں رکھتا۔ انہوں نے کہا کہ خلیج فارس کا علاقہ ایران اور اس کے پڑوسی ملکوں سے متعلق ہے اور یہی ممالک اس علاقے کو سیکورٹی فراہم کر سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ خلیج فارس میں اپنا جنگی ساز و سامان کم کرنے پر مجبور ہو گیا ہے۔ ایران کے چابہار آزاد علاقے کی تنظیم کے سربراہ نے چابہار کی اسٹریٹجک پوزیشن کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ ایران کی یہ بندرگاہ نہ صرف ایران بلکہ پورے علاقے کی اقتصادی رونق کا بہترین ذریعہ ہے۔ ایران کے چابہار آزاد علاقے کی تنظیم کے سربراہ امیر مقدم نے جاپان کے سفیر سے گفتگو میں چابہار کی اسٹریٹجک پوزیشن اور سیاحت و صنعتی ٹرانزٹ کی توانائی کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ ایران کی یہ بندرگاہ سمندر تک مختلف ملکوں کی رسائی اور تجارتی ٹرانزٹ کی حیثیت سے علاقائی سطح پر اقتصادی رونق کا بہترین ذریعہ ہے۔ انہوں نے رواں سال میں چابہار پیٹرو کیمیکل کے پہلے فیز کے افتتاح کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ چابہار کا آزاد علاقہ ایران میں پیٹرو کیمیکل صنعت کا تیسرا اہم مرکز ہے۔ یہ خبریں آپ کی خدمت میں ریڈیو تہران سے پیش کی جا رہی ہیں۔ ہندوستان کے وزیر اعظم نے دوسری عالمی جنگ کے بعد تشکیل پانے والے عالمی نظام کو ناکام قرار دیا ہے۔ ہندوستان کے وزیر اعظم نریندر مودی نے گروپ 20 کے وزرائے خارجہ کے اجلاس کی افتتاحی تقریب سے آن لائن خطاب میں مہمان وزرائے خارجہ پر زور دیا کہ ترقی پذیر ممالک کی آواز کو سنیں اور اپنے اختلافات سے بالا تر ہو کر دنیا کو معاشی بحران سے نجات دلانے اور جوڑنے میں تعاون کریں۔ انہوں نے کہا کہ ہندوستان نے گروپ 20 کی صدارت کے لیے ایک کرۂ ارض، ایک خاندان اور ایک مستقبل کی تھیم کا انتخاب کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ تھیم ہدف اور عمل کے اتحاد کی ضرورت کو ظاہر کرتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم سب کو قبول کرنا چاہیے کہ کثیر جہتی نظریہ آج بحران کا شکار ہے۔ ہندوستان کے وزیر اعظم نے دوسری جنگ عظیم کے بعد تشکیل پانے والے عالمی نظام کو اپنے اہداف کے حصول میں ناکام قرار دیتے ہوئے کہا کہ اس نظام کے دو بنیادی اہداف تھے، ایک مقصد رقابتی مفادات کو متوازن کر کے مستقبل کی جنگوں کو روکنا اور دوسرا مشترکہ دلچسپی کے امور میں بین الاقوامی تعاون کو فروغ دینا تھا۔ انہوں نے کہا کہ معیشتی بحران، موسمیاتی تبدیلی، وبائی امراض، دہشت گردی اور جنگ ظاہر کرتی ہے کہ عالمی نظام اپنے دونوں اہداف میں ناکام رہا ہے۔ ہندوستان میں سپریم کورٹ نے اپنے ایک تاریخی فیصلے میں مرکزی حکومت کو اکیلے چیف الیکشن کمشنر اور الیکشن کمشنروں کی تقرری سے روک دیا ہے۔ نئی دہلی سے موصولہ رپورٹ کے مطابق ہندوستانی عدالت عظمیٰ نے اپنے تاریخی فیصلے میں کہا ہے کہ نیا قانون بنائے جانے تک چیف الیکشن کمشنر اور الیکشن کمشنروں کی تقرری وزیر اعظم، اپوزیشن لیڈر اور چیف جسٹس پر مشتمل پینل کرے گا۔ جسٹس کے ایم جوزف، جسٹس اجے رستوگی، جسٹس انیرودھ بوس، جسٹس سی ٹی روی کمار اور جسٹس رشیکیش رائے پر مشتمل ہندوستانی سپریم کورٹ کے 5 رکنی بینچ نے یہ فیصلہ متفقہ طور پر سنایا۔ سپریم کورٹ کے اس تاریخی فیصلے کا مطلب یہ ہے کہ اب ہندوستان میں مرکزی حکومت چیف الیکشن کمشنر اور الیکشن کمشنروں کی تقرری کا فیصلہ نہیں کر سکے گی۔ پاکستان کے وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں دہشت گردی کے خطرے کے پیش نظر سیکورٹی ہائی الرٹ کر دی گئی ہے۔ اسلام آباد سے ہمارے نمائندے نے اسلام آباد پولیس کے حوالے سے بتایا ہے کہ پاکستان کے وفاقی دارالحکومت میں دہشت گردانہ حملوں کے خطرات کے پیش نظر سیکورٹی ہائی الرٹ کے احکامات صادر کر دیے گئے ہیں۔ اس رپورٹ کے مطابق سیکورٹی ہائی الرٹ کے اعلان کے بعد شہر میں پولیس اور سیکورٹی دستوں کی نفری اور حساس اور اہم مراکز کے حفاظتی انتظامات بڑھا دیے گئے ہیں۔ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ اسلام آباد میں قائم سبھی عدالتوں کے اطراف میں مظاہروں پر پابندی کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ بتایا گیا ہے کہ صرف وکیلوں، زیر سماعت مقدمات کے فریقوں اور صحافیوں کو عدالتوں کے احاطے میں داخلے کی اجازت ہے۔ حکومت پاکستان نے بجلی کے بلوں پر اضافی سر چارج لگانے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ میڈیا رپورٹوں میں بتایا گیا ہے کہ اس فیصلے کے تحت بجلی کے صارفین سے 3.82 روپے فی یونٹ سر چارج وصول کیا جائے گا، جس سے حکومت کو 335 ارب روپے کی آمدنی ہوگی۔ کہا جا رہا ہے کہ بجلی کے صارفین پر اضافی سر چارج لگانے کا فیصلہ آئی ایم ایف سے قرضے کے حصول کی شرائط پوری کرنے کی غرض سے کیا گیا ہے۔ دوسری جانب پاکستان میں ڈالر کی قیمت میں ایک بار پھر ریکارڈ اضافہ ہوا ہے اور اوپن مارکیٹ میں ایک امریکی ڈالر کی قیمت 283 روپے سے تجاوز کر گئی ہے۔ اقتصادی ماہرین ڈالر کے مقابلے میں روپے کی قدر میں حد درجہ کمی کو آئی ایم ایف کے ساتھ ہونے والے معاہدے کا نتیجہ قرار دے رہے ہیں۔ دہشت گرد گروہ داعش کی بچھائی ہوئی بارودی سرنگ کے دھماکے میں کم سے کم 45 افراد جاں بحق اور زخمی ہو گئے ہیں۔ موصول اطلاعات کے مطابق بارودی سرنگ کا یہ دھماکہ اس وقت ہوا جب شامی شہریوں سے بھرا ایک ٹرک صوبہ دیرہ زور کے نواحی علاقے کباجیب سے گزر رہا تھا۔ دھماکے میں ٹرک مکمل طور پر تباہ ہو گیا، جبکہ 5 شہری جاں بحق اور 40 زخمی ہو گئے۔ شام میں بارودی سرنگ کے یہ دھماکے ایسے وقت میں ہو رہے ہیں جبکہ امریکہ اور اس کے اتحادی ممالک کے فوجی دہشت گردی کے خلاف جنگ کے بہانے غیر قانونی طور پر شام میں موجود ہیں۔ یوکرین میں جنگ بندی یورپی یونین کی ریڈ لائن ہے جو ہرگز قبول نہیں کی جائے گی۔ یہ بات ہنگری کے وزیر مملکت برائے خارجہ امور تھامس مینزر نے اپنے ایک بیان میں کہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ جنگ یوکرین کے حوالے سے موجود دستاویزات سے پتہ چلتا ہے کہ فوری جنگ بندی اور مذاکرات کے آغاز کی متعدد بار درخواست کی گئی، لیکن اسے ہر بار مسترد کر دیا گیا۔ ہنگری کے وزیر مملکت برائے امور خارجہ کا کہنا تھا کہ یورپی یونین کے سربراہان سمجھتے ہیں کہ یوکرین کی فتح تک جنگ جاری رہنی چاہیے، اور وہ کھل کر کہہ چکے ہیں کہ جنگ بندی ہماری ریڈ لائن ہے۔ انہوں نے اپنے ملک کے موقف کی وضاحت کرتے ہوئے کہا کہ ہنگری مذاکرات کے ذریعے امن کے حصول پر یقین رکھتا ہے۔ اور اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوتی ہیں۔
سامن، پروگرام گرد و پیش میں آپ نے خبریں سماعت فرمائی اور اب ریڈیو تہران کی خصوصی رپورٹ۔ مقبوضہ فلسطین کی غاصب سین حکومت کی فضائیہ کے کمانڈو یونٹ شلداج نے اعلان کیا کہ وہ اپنی فوجی خدمت انجام دینے پر آمادہ نہیں ہے۔ رپورٹوں کے مطابق مقبوضہ فلسطین میں جب سے بنیامین نتنیاہو کی سربراہی میں انتہا پسندوں کی حکومت برسر اقتدار آئی ہے، اس نے ایسے متنازعہ فیصلے اور اقدامات کیے ہیں جو مقبوضہ فلسطین میں صہیونی اپوزیشن جماعتوں کی نظر میں اس بات کا باعث بنیں گے کہ صہیونی حکومت میں اندرونی بحران بڑھے گا اور مقبوضہ فلسطین میں صہیونیوں کے درمیان خانہ جنگی شروع ہو جائے گی۔ فلسطین کی سما نیوز ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق صہیونی حکومت کے وزیر اعظم نتنیاہو کے منصوبوں پر اعتراض کرتے ہوئے غاصب صہیونی حکومت کی فضائیہ کے کمانڈو یونٹ شلداج نے اعلان کیا کہ وہ انتہا پسند حکومت سے اپنی بیزاری کا اعلان کرتی ہے۔ اس کمانڈو یونٹ نے اپنے فرائض پر عمل نہ کرنے کی وجہ مقبوضہ فلسطین میں صہیونی جمہوریت سے حکومت کا آمریت میں تبدیل ہونا بتائی ہے۔ گزشتہ ہفتے بھی مختلف صہیونی فوجی اہلکاروں اور اعلی عہدیداروں نے نتنیاہو کے انتہا پسند کابینہ کے اقدامات پر کڑی تنقید کرتے ہوئے کہا تھا کہ اس قسم کے اقدامات جاری رہنے کی صورت میں وہ اپنی خدمات پیش نہیں کر سکیں گے۔ ان صہیونی فوجی اہلکاروں نے، جن میں صہیونی پائلٹ اور فوجی افسر اور کمانڈو بھی شامل ہیں، اپنے خط پر دستخط کر کے اعلان کیا ہے کہ ان کی فوجی خدمات کا اسرائیل کے آئین کے مطابق آزادی کے ساتھ بلا کسی خوف و ہراس کے ہونا ضروری ہے اور آمریت کی صورت میں وہ خدمات پیش کرنے سے قاصر ہیں۔ صہیونی عدلیہ کے نظام میں تبدیلی کا نتنیاہو کا فیصلہ ابھی سے صہیونی حکمرانوں اور اپوزیشن کے درمیان شدید اختلافات کا باعث بنا ہے۔ تل ابیب کی سڑکوں پر بھی نتنیاہو کابینہ کے متنازع فیصلوں کے خلاف شدید احتجاج کیا گیا اور مظاہرین نے عدلیہ کے نظام میں تبدیلی کا فیصلہ واپس لے جانے کا مطالبہ کیا ہے۔ صہیونی انتہا پسند کابینہ کے اس فیصلے میں، جسے آئین سے بغاوت کا نام دیا گیا ہے، عدلیہ کے اختیارات کم کر دیے گئے ہیں اور حکومت اور صہیونی پارلیمان کے اختیارات بڑھا دیے گئے ہیں۔ یہ وجہ ہے کہ بدھ کی شام تل ابیب کی سڑکوں پر بھی نتنیاہو کابینہ کے متنازع فیصلوں کے خلاف شدید احتجاج کیا گیا اور مظاہرین نے عدلیہ کے نظام میں تبدیلی کا فیصلہ واپس لے جانے کا مطالبہ کیا ہے۔ اسی کے ساتھ ہی پروگرام گرد و پیش یہیں پر اپنے اختتام کو پہنچا۔ پروگرام گرد و پیش آپ ریڈیو تہران سے سماعت فرما رہے تھے اور سامعین پیش خدمت ہے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
کچھ نہ تھا پاس میرے ان کی عطا سے پہلے، کچھ نہ تھا پاس میرے ان کی عطا سے پہلے، ہر طلب پوری ہوئی میری دعا سے پہلے، ہر طلب پوری ہوئی میری دعا سے پہلے، ان کے در صدا سے پہلے، بھیگ دیتے ہیں وہ سائل کو صدا سے پہلے، کچھ نہ تھا پاس میرے ان کی عطا سے پہلے، ہر طلب سے پہلے، شان محبوب محمد کی تو دیکھو حق نے، شان محبوب محمد کی تو دیکھو حق نے، چاہی ہے رضا اپنی رضا سے پہلے، ان کی چاہی ہے رضا اپنی رضا سے پہلے۔
اور سامعین پیش خدمت ہے پروگرام یادوں کے جھروکے۔ یادوں کے جھروکے۔
عزیز سامعین، اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے لے کر حاضر خدمت ہیں۔ گلشن نقوی کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، آج کا پروگرام ماضی میں 11 اسفند، 9 شعبان اور 2 مارچ کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے۔ نو شعبان سن 481 ہجری قمری کو مصر کے مشہور عالم و فقی ابن براج طرابلسی نے وفات پائی۔ وہ مصر میں پیدا ہوئے تھے۔ ایک مدت تک موجودہ لبنان کے شمال میں واقع شہر طرابلس میں قاضی کے عہدے پر رہنے کی وجہ سے وہ طرابلسی مشہور ہوئے۔ انہوں نے سید مرتضیٰ اور شیخ طوسی جیسے جید علماء سے قصب فیض کیا۔ ابن براج ایسے مشہور مسلمان دانشور ہیں جن کے نظریات اور خیالات کو عظیم فقہا نے اہمیت کی نگاہ سے دیکھا ہے۔ انہوں نے فقہ اور علم کلام کے موضوع پر کتابیں لکھی ہیں۔ ان کی معروف کتاب الجوامع الفقی ہے جو 800 سے زائد سوالات اور ان کے جوابات پر مشتمل ہے۔ یہ کتاب علم فقہ کے معتبر ماخذ میں شمار ہوتی ہے۔ نو شعبان سن 577 ہجری قمری کو بغداد کے ممتاز فقی اور ماہر لسانیات ابو البرکات عبد الرحمن ابن محمد نے وفات پائی۔ وہ ابن امباری کے نام سے مشہور تھے۔ انہوں نے اپنی تعلیم بغداد کے مدرسہ نظامیہ میں مکمل کی اور اپنے علم میں اضافہ کرنے اور اعلیٰ مدارج تک رسائی کے لیے انہوں نے اسی مدرسے میں تدریس کا سلسلہ شروع کیا۔ ابو البرکات عبد الرحمن ابن محمد نے بہت سے مقالے اور کتابیں تحریر کی ہیں جن میں الاسرار العربیہ خاص طور پر قابل ذکر ہے۔ دو مارچ سن 1525 عیسوی کو ہنگری کے دارالحکومت بوڈا پیسٹ پر سلطنت عثمانیہ کی افواج کا قبضہ ہوا۔ اس شہر پر قبضے سے پہلے عثمانی افواج نے جنگ موہاج میں ہنگری کے بادشاہ کو شکست دی تھی۔ بوڈا پیسٹ پر قبضے کے بعد سلطنت عثمانیہ کا قلمرو آسٹریا کے دارالحکومت ویانا کے دروازے تک پھیل گیا۔ دو مارچ سن 1895 عیسوی کو مصر کے حکمران اسماعیل پاشا نے وفات پائی۔ وہ 31 دسمبر 1830 کو قاہرہ میں پیدا ہوئے۔ نوجوانی میں ان کے چچا سعید پاشا نے انہیں روم، فرانس اور ترکی بطور سفیر بھیجا۔ 1861 میں انہوں نے ایک بغاوت کو ناکام بنایا اور 2 سال بعد والی مصر کی حیثیت سے اپنے چچا کے جانشین بنے۔ 1873 میں سلطان عبدالعزیز عثمانی کے ایک فرمان کی روح سے وہ خود مختار بادشاہ بن گئے۔ اسماعیل پاشا نے مصر کی ترقی کے لیے رفاہ عامہ اور انتظامی امور پر بے تحاشا دولت خرچ کی، جس کے سبب مصر غیر ملکی سرمایہ داروں کا 10 کروڑ پاؤنڈ کا مقروض ہو گیا۔ اس طرح انگریزوں اور فرانسیسیوں کو مداخلت کا موقع مل گیا۔ 1878 میں ان غیر ملکیوں نے ایک کمیشن قائم کیا جس نے اسماعیل پاشا کو محض آئینی حکمران بننے پر مجبور کر دیا اور ان کی وزارت میں انگریز اور فرانسیسی وزراء شامل کر دیے گئے۔ 1879 میں اسماعیل پاشا نے ان وزراء کو معطل کر دیا، جس پر سلطان عبدالعزیز نے انہیں معزول کر دیا۔ اس کے بعد اسماعیل پاشا اٹلی میں کچھ روز گزارنے کے بعد قسطنطنیہ چلے گئے اور وہیں ان کا انتقال ہوا۔ 2 مارچ سن 1836 عیسوی کو ممتاز جرمن مستشرق اور تاریخ و تمدن اسلامی کے ماہر تھیوڈور نول دے کے پیدا ہوئے۔ انہوں نے 25 سال کی عمر سے یونیورسٹی میں تدریس کا آغاز کیا اور لمبے عرصے تک اس پیشے سے وابستہ رہے۔ فارسی، عربی، ترکی، یونانی، ہسپانوی اور اطالوی سمیت مختلف زبانوں پر عبور ہونے کی وجہ سے انہوں نے بہت سی معتبر اور گراں بہا کتابیں لکھیں۔ اگرچہ ایران کے بارے میں تھیوڈور کے خیالات اچھے نہیں تھے اور یونان پر زیادہ توجہ کا مظاہرہ کرتے تھے، لیکن ایران کے بارے میں بھی انہوں نے کچھ اہم کتابیں تحریر کی ہیں۔ جرمنی میں ان کو جرمن بزرگ مستشرق کے نام سے شہرت حاصل ہے۔ ان کو نہ صرف جرمنی کے بلکہ تمام مستشرقین میں نمایاں مقام حاصل تھا۔ 25 دسمبر سن 1930 عیسوی کو ان کا انتقال ہو گیا۔ دو مارچ سن 1972 کو اردو کے نامور شاعر ناصر قاسمی نے وفات پائی۔ وہ 8 دسمبر 1925 کو امبالہ میں پیدا ہوئے تھے۔ ابتدائی تعلیم شملہ اور امبالہ میں حاصل کی۔ اسلامیہ کالج لاہور سے بی اے کرنے کے بعد چند وجوہات کی بنا پر وہ تعلیم جاری نہ رکھ سکے۔ ناصر قاسمی کی شاعری کا آغاز تقریباً 1940 سے ہوا۔ ان کی شاعری کی ابتدا سانیٹ اور نظم سے ہوئی، پھر غزل گوئی کی طرف مائل ہوئے، جس میں ان کی رہنمائی حفیظ ہوشیار پوری نے کی۔ 1954 میں ان کا پہلا مجموعہ کلام برگ نئے شائع ہوا، جس کے شائع ہوتے ہی وہ اردو غزل کے صفحے اول کے شعرا میں شامل ہو گئے۔ ان کی غزلوں کا دوسرا مجموعہ دیوان ان کی وفات کے بعد شائع ہوا۔ پہلی بارش، نشات خواب اور سر کی چھایا ان کے دیگر مجموعہ کلام ہیں، جبکہ نثری مضامین کا مجموعہ خشک چشمے کے کنارے کے نام سے مشہور ہے۔ سامعین، اسی کے ساتھ یادوں کے چھرو کے پروگرام ختم ہوتا ہے۔
پروگرام یادوں کے جھروکے آپ ریڈیو تہران سے سماعت فرما رہے تھے، اور سامعین اس مرحلے میں آپ سماعت فرمائیں گے پروگرام کلام نور۔
وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ،
اور ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا ہے، تو کیا کوئی نصیحت حاصل کرنے والا ہے؟
کلام نور۔
موزے سامعین کی خدمت میں حسین تقوی اور حسین اختر کا سلام پہنچے۔ آپ عزیز سامعین کی صحت و سلامتی، دنیاوی اخروی سعادت و خوشبختی کی نیک تمناؤں کے ساتھ قرآنی آیات کی مختصر تفسیر اور مفاہیم پر مبنی ہفتہ وار پروگرام کلام نور لے کر حاضر خدمت ہیں۔ ہمیں امید ہے ہمارا آج کا یہ پروگرام بھی آپ سامعین کی توجہ کا باعث بنے گا۔
قرآن کو پڑھنا ہے، قرآن سنانا ہے، قرآن کو پڑھنا ہے، قرآن سنانا ہے، ہم اس کے محافظ ہیں، ہم اس کے محافظ ہیں، دنیا کو بتانا ہے۔ کو سمجھنا ہے، جو کچھ اس میں لکھا ہے اس کو سمجھنا ہے، کردار کو بھی اپنے پھر ہم نے پرکھنا ہے،
بھٹکے ہوئے لوگوں کو بھٹکے ہوئے لوگوں کو ہم نے سمجھانا ہے
قرآن کو پڑھنا ہے قرآن سنانا ہے قرآن کو پڑھنا ہے قرآن سنانا ہے
ہم اس کے محافظ ہیں ہم اس کے محافظ ہیں دنیا کو بتانا ہے
قرآن کو پڑھنا ہے قرآن سنانا ہے قرآن کو پڑھنا ہے
ہدایت ہے ایمان کی پہچان ہے یہ نور ہدایت ہے ایمان کی پہچان ہے یہ حق کا وظیفہ ہے بخشش کا سامان ہے جو حکم دیا اس نے جو حکم دیا اس نے ہم نے وہ نبھانا ہے
قرآن کو پڑھنا ہے قرآن سنانا ہے
حمد و شکر پروردگار اور مدحت و ثنائے احمد مختار کے ساتھ سلسلہ وار تفسیر کلام نور میں آئیے روح پرور گفتگو کا آغاز سورہ زاریات کی 15-19 تک کی آیتوں کی تلاوت سے اپنے قلب کو نور قرآن سے معطر کرتے ہیں ارشاد قدرت ہوتا ہے
بسم اللہ الرحمن الرحیم ان المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون وفي أموالهم حق للسائل والمحروم
بے شک متقی افراد باغات اور چشموں کے درمیان ہوں گے جو کچھ ان کا پروردگار عطا کرنے والا ہے اسے وصول کر رہے ہوں گے کہ یہ لوگ پہلے سے نیک کردار تھے یہ رات کے وقت بہت کم سوتے تھے اور سحر کے وقت اللہ کی بارگاہ میں استغفار کیا کرتے تھے اور ان کے اموال میں مانگنے والے اور نہ مانگنے والے محروم افراد کے لیے ایک حق تھا۔
سامعین، قرآن کریم کی ایک بہترین اور عمدہ روش اچھے اور برے انسانوں کے درمیان موازنہ کرنا ہے۔ گزشتہ پروگرام میں ہم نے منکرین قیامت اور بدترین افراد کے بارے میں گفتگو کی تھی، اور اب ان آیات کریمہ میں متقی و پرہیزگار اور پاکیزہ افراد کے بارے میں گفتگو ہوئی ہے۔ ارشاد الہی ہوتا ہے، قیامت کے دن یہ لوگ خداوند عالم کی خصوصی نعمتوں اور الطاف کریمہ سے بہرہ مند ہوں گے، کیونکہ یہ افراد دنیا میں ایک دوسرے کے ساتھ نیکی اور احسان کرتے تھے۔ ممکن ہے یہ کہا جائے کہ قیامت کا انکار کرنے والے بعض افراد بھی دوستی کی بنا پر دوسروں کی مدد کرتے ہیں، مگر پاک و پاکیزہ مومنین خداوند عالم کے بندوں پر احسان کرنے کے علاوہ خداوند عالم سے بھی رابطہ رکھتے ہیں اور اہل دعا و نماز اور استغفار ہیں، اور ہمیشہ دن میں دوسرے غمزدہ افراد کی فکر میں رہتے ہیں اور رات میں اپنے اور پروردگار عالم کے بارے میں غور و فکر کرتے ہیں اور اپنے مانوی رابطے کو خالق کائنات سے مستحکم کرتے ہیں۔
سامعین، ان آیات کریمہ سے ہمیں یہ درس ملتا ہے کہ اس کائنات میں لذتوں اور گناہوں سے آلودہ خوشیوں سے چشم پوشی، پائیدار لذتوں اور آخرت میں دائمی کامیابیوں کا سبب بنتی ہیں۔ خداوند عالم سے رابطہ اور اس کی بارگاہ میں دعا و استغفار، ایک طرف محتاجوں اور ضرورت مندوں کے ساتھ احسان، تو دوسری طرف دو ایسے بالوں پر ہیں جو انسان کو ملکوت اور ابدی سعادت تک پہنچاتے ہیں، اور دونوں ایک دوسرے کے بغیر انسان کو مقصد تک نہیں پہنچا سکتے۔ رات کے مخصوص حصے کو بہترین
اور شیریں نیند کو قربان کر کے نماز شب اور خداوند عالم سے راز و مناجات کے لیے مخصوص کرنا متقی و پرہیزگار افراد کی ایک اہم اور خاص خصوصیت ہے۔ خداوند عالم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اپنے گناہوں کی بخشش اور استغفار و مناجات کرنے کا بہترین وقت سحر کا ہے۔ جو چیزیں محتاجوں اور محروموں کو دی جاتی ہیں یہ خود ان کا حق ہے، کیونکہ پروردگار عالم نے لوگوں کے مال میں غریبوں اور محتاجوں کا حق قرار دیا ہے، لہذا ان کی مدد و نصرت کر کے ان پر احسان نہیں جتانا چاہیے۔
سامعین، آئیے اب سورہ مبارک زاریات کی 20 سے لے کر 23 تک کی آیاتوں کی تلاوت کر کے اپنے قلوب کو نور قرآن سے منور کرتے ہیں۔ ارشاد قدرت ہوتا ہے،
وَفِي الْأَرْضِ آيَاتٌ لِّلْمُوقِنِينَ وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون۔
اور زمین میں یقین کرنے والوں کے لیے بہت سی نشانیاں پائی جاتی ہیں اور خود تمہارے اندر بھی، کیا تم نہیں دیکھ رہے ہو؟ اور آسمان میں تمہارا رزق ہے، اور جن باتوں کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے سب کچھ موجود ہے۔ آسمان و زمین کے مالک کی قسم، یہ قرآن بالکل برحق ہے جس طرح تم خود باتیں کر رہے ہو۔
سامعین، گزشتہ آیتوں میں قیامت کے بارے میں گفتگو ہوئی تھی، اب ان آیات کریمہ میں مبدأ کی شناخت و معرفت کے بارے میں کچھ عرائض بیان کریں گے۔ ارشاد الہی ہوتا ہے، آخر انسان اپنی آنکھوں کو کھول کر اپنی اور کائنات کی عظیم الشان خلقت کے بارے میں غور و فکر کیوں نہیں کرتا؟ دینی پیشواؤں کے کلام میں اس نقطے کی جانب خاص تاکید کی گئی ہے، من عرف نفسہ فقط عرف ربہ، جس نے اپنے کو پہچانا اس نے اپنے خدا کو پہچان لیا ہے۔
سامعین، عصر حاضر میں دسیوں ایسے موضوع ہیں جو میڈیکل علوم اور نفسیات میں انسان کے جسم کے مختلف پہلوؤں کے بارے میں تحقیق و جستجو میں رہتے ہیں، تاکہ مکمل طور سے انسان کی شناخت حاصل کریں۔ ان سب کے باوجود اس راہ میں انسان کی تمام تر سعی و کوشش کے بارے میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ انسانی وجود کی مکمل شناخت و معرفت اب تک نہیں ہو سکی ہے۔ انسان کی جنین کے زمانے سے لے کر اس کے بالغ و کامل ہونے تک اس کی رشد و ترقی کے جو اس کے وجود میں سمو دی گئی ہے، خلقت کے عجائبات میں سے ایک ہے، اور اس بات کی نشاندہی کرتے ہیں کہ انسانوں کا خالق اس کی تمام ضرورتوں سے آگاہ و باخبر ہے۔ انسان کے بدن کا ہر عضو، جیسے آنکھ، کان، دانت، اور بدن کے اندر کے تمام سسٹم، جیسے خون کی گردش، ہاضمہ، تنفس یا بدن کے دفاعی سسٹم، ایک ماہر اسپیشلسٹ کا محتاج ہے جو ان کے اعضاء اور اس کے سسٹم کے بارے میں تحقیق و مطالعہ کرے اور اس پورے ڈھانچے اور اس کے دفاع کے بارے میں زیادہ معلومات رکھے اور انہیں بہترین انداز سے ہم تک پہنچائے۔
دوسری جانب وہ سرزمین جس پر ہم زندگی بسر کرتے ہیں، اس کا فاصلہ سورج اور کراس سے بہت زیادہ دور ہے۔ اس کی مختلف و بے شمار حرکتیں، من جملہ زمین اور سورج کے اطراف کا چکر لگانا، بلند پہاڑ اور گہرے گہرے درے، اور زمین کے ذخیرے آب کے لیے بڑے بڑے دریا، یہ سب کے سب خداوند عالم کے علم و تدبیر کی علامت و نشانی شمار ہوتے ہیں۔ در حقیقت زمین ایک دلسوز اور سخی ماں کی طرح انسان کی تمام فطری ضرورتوں اور اس پر ہزاروں قسم کے حیوانات کی تمام ضرورتوں کو پورا کرتی ہے۔ اس کی نرم خاک پیڑ پودوں اور پھلوں کو اگنے کے لیے بہترین سامان فراہم کرتی ہے۔ اسی طرح سے اس پر موجود سخت پہاڑ، مختلف اقسام کے خزانے اور دوسری چیزیں کہ انسان جس کا محتاج ہوتا ہے اپنے اندر ذخیرہ کیے ہوئے ہے۔ واضح سی بات ہے کہ اگر کوئی شخص انسان اور کائنات کی خلقت کے بارے میں نہایت ہی دقت کے ساتھ غور و فکر کرے تو ایک حکیم و دانا پروردگار کو درک کر لے گا کہ ان کی خلقت حکمت و تدبیر کے مطابق استوار ہے، اور اس کائنات میں انسان کی خلقت کے اعلیٰ مقاصد بیان ہوئے ہیں۔ ایسا عظیم ہدف کہ جو انسان کی موت کے بعد بھی ختم نہیں ہوگا، بلکہ یہ مقصد اس کی موت کے بعد بھی زندگی میں شامل حال ہوگا۔
سامعین، اس آیہ کریمہ سے ہمیں یہ درس ملتا ہے، خداوند عالم کی معرفت و شناخت کا بہترین شیوا زمین پر خداوند عالم کی نشانیوں پر، خداوند عالم کی نشانیوں کی جانب توجہ دینا ہے، جو انسان کو ایک دانا و توانا پروردگار کے وجود پر اسے مطمئن کرتا ہے۔ واضح سی بات ہے کہ علم کی ترقی اور فطری اسرار و رموز کے ظاہر ہونے کے ساتھ روز بروز زمین پر خداوند عالم کی نشانیاں واضح و آشکار ہوتی جا رہی ہیں۔ خود شناسی خداوند عالم کی معرفت و شناخت کی ایک بہترین راہ ہے جو انسان کو خود بخود خداوند عالم تک پہنچاتی ہے۔ رزق کا سرچشمہ آسمان میں ہے، اور زمین و آسمان ایک دوسرے کی مدد کر کے انسان کے رزق کو فراہم کرتے ہیں۔ سورج کی روشنی اور ہوا و بادل اور بارش مردہ زمین کو حیات نو عطا کرتے ہیں اور تمام جانداروں کو رزق پہنچاتے ہیں۔ گفتگو اور بولنے کی طاقت و قدرت انسان کو خداوند عالم کی جانب سے ایک عظیم نعمت ہے، اور پروردگار عالم گفتگو کے حقیقت پر مبنی ہونے اور اس کے وعدوں کو انسان کی گفتگو سے مثال دی گئی ہے۔ سامعین، اسی کے ساتھ ہی قرآنی آیات کی مختصر تفسیر اور مفاہیم پر مبنی ہفتہ وار پروگرام کلام نور اب یہیں پر ختم ہوتا ہے۔ آپ تمام سامعین کو قرآن کریم کی پناہ میں سونپتے ہیں۔
اے رب جہاں، اے رب جہاں، اے رب جہاں، اے رب جہاں،
تسبیح پڑھے دن رات تیری ہے عرش زمین یہ کون مکان،
اے رب جہاں، اے رب جہاں، اے رب جہاں، اے رب جہاں،
تنگ دست کوئی مومن نہ رہے، اب کھول خزانوں کے رستے،
اب کھول خزانوں کے رستے،
سینوں کو غم شہ سے بھر دے، دنیا کا کوئی بھی غم نہ ملے،
اے رب جہاں، اے رب جہاں،
ہر فرش ادا پر اہل ادا کرتے ہیں دعائیں محب خدا،
اے رب جہاں، اے رب جہاں، اے رب جہاں، اے رب جہاں،
اے مولا کنیزان زہرا پھیلائے ہوئے ہیں اپنی ردا،
پھیلائے ہوئے ہیں اپنی ردا،
اب تک نہ جنہیں اولاد ملی اولاد انہیں تو کر دے عطا، شامل خود بنت نبی خاتون جنا،
اے رب جہاں، اے رب جہاں، اے رب جہاں، اے رب جہاں،
ہر شر سے رہے محفوظ وہ گھر عباس کا پرچم ہو جس پر،
عباس کا پرچم ہو جس پر،
جو لوگ سجاتے ہیں ہیں رو کر زہرا کے ادا خانے گھر گھر اپنی پناہوں میں ان کو کر نظر کرم دے دعا مومن جو کوئی بے جرم خطا ہو قید جفا میں اے مولا
قید جفا میں اے مولا
دے اس کو رہائی زندہ سے عابد کی اسیری کا صدقہ کبھی آئے نغموں کا کوہ گرو ہے کون مسیحا تجھ سے بڑا ہے نام تیرا زخموں کی دوا
ہے نام تیرا زخموں کی دوا
مومن نہ کوئی بیمار رہے بیمار مدینہ کا صدقہ کربل کے مسافر کے صدقے کر چشم کرم اے فیض رسا
اے رب جہاں اے رب جہاں اے رب جہاں.
ابھی آپ سامن پروگرام کلام نور سماعت فرما رہے تھے اور سامن اس مرحلے پہ خدمت ہے پروگرام آئینۂ صحافت. اخباروں کی سرخیوں اور مقالوں پر مشتمل پروگرام آئینۂ صحافت کے ساتھ حاضر خدمت ہیں سامعین. آج بھی ہم پروگرام کا آغاز پاکستان سے شائع ہونے والے اخباروں کی سرخیوں سے کرتے ہیں. تو سب سے پہلے پاکستان سے شائع ہونے والے اخبار ڈان کی سرخیاں. اداروں کو بغاوت پر اکسانے کا الزام, لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ امجد شعیب بری. 18 سال کی عمر تک بولنے سے محروم شخص کیمبرج یونیورسٹی کا کم عمر ترین پروفیسر بن گیا. پنجاب یونیورسٹی میں 2 طلبہ تنظیموں میں تصادم, 6 افراد زخمی. اور اب پاکستان کے اخبار ایکسپریس کی سرخیاں. وزیراعظم پیکج کے تحت یوٹیلیٹی اسٹورز پر گھی 115 روپے فی کلو مہنگا. وزیر داخلہ کے خلاف توہین عدالت کی درخواست ناقابل سماعت قرار. اور سامعین, اب روزنامہ ایکسپریس کے بلاگ پر ایک نظر ڈالتے ہیں جس کا عنوان ہے ٹویٹر اور اس کے پاکستانی ٹرینڈز. ہمارے معاشرے کے پڑھے لکھے اور باشعور افراد بھی اکثر مقامات پر اپنے معیار کا سودا کوڑیوں کے داموں کرنے میں گریز نہیں کرتے. الیکشن سے پہلے سیاسی جماعتوں کی مہمات ہوں یا حزب اختلاف کی جماعتوں کے دھرنے, چند روپیوں کی خاطر اپنا ووٹ بیچنا ہو یا سوشل میڈیا پر کسی غیر ضروری بات کو ٹاپ ٹرینڈ بنانا ہو, ہم ہر جگہ دستیاب پائے جاتے ہیں. یوں تو معاشرے میں ایسے متعدد واقعات پیش آتے رہتے ہیں, مگر آج جس مسئلے پر گفتگو ہوگی وہ سوشل میڈیا بالخصوص ٹویٹر پر بننے والے غیر ضروری ٹرینڈز ہیں جن کا نہ تو کوئی مقصد ہوتا ہے اور نہ ہی کوئی معیار. ٹیکنالوجی کے اس دور میں ہر شخص ٹویٹر پر چلنے والے ٹرینڈز کی اہمیت سے بخوبی واقف ہے. سب جانتے ہیں کہ پالیسی ساز ادارے, بین الاقوامی ادارے اور تنظیمیں ٹرینڈز پینل پر نظریں رکھتی ہیں تاکہ مختلف ممالک میں ہونے والے حالات واقعات سے باخبر رہ کر نئی حکمت عملی تشکیل دے سکیں. اس جدید دور میں کسی بھی قوم کا معیار وہاں پر چلنے والے ٹرینڈز سے پتہ چلتا ہے. اس بات کو ذہن میں رکھتے ہوئے پاکستانی عوام کو چاہیے کہ وہ بھی اس معاشرے میں اپنی ایک الگ پہچان بنانے کے لیے بھرپور کوشش کریں. ہمیں ٹیکنالوجی کے مثبت اور تعمیری استعمال کے لیے تربیت کی ضرورت ہے. یہی دیکھ لیجیے کہ ہمارے معاشرے میں ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو مہنگائی اور وسائل کی کمی کے اس دور میں لوگوں کو انٹرنیٹ کے ذریعے روزگار کے حصول کے طریقے بتانے کے بجائے فین فالوئنگ کے مشورے دے رہے ہوتے ہیں. ایلون مسک کے ٹویٹر پر آزادی اظہار رائے سے متعلق نہایت پرجوش نظر آتے ہیں. جب انہوں نے ٹویٹر کو $44 بلین میں خریدا تو اس کے بعد ٹویٹ کیا کہ دا برڈ از فریڈ, تاکہ لوگ آزادانہ طور پر لکھ سکیں. اس معاشرے میں مثبت اور منفی دو طرح کے لوگ آباد ہیں. مثبت لوگ ہمیشہ خیر کا پہلو تلاش کرتے ہیں, مگر منفی لوگ اکثر اس آزادی کا ناجائز فائدہ اٹھانے لگ جاتے ہیں جو نتیجتاً اس آزادی کے خاتمے کا باعث بنتی ہے. ایلون مسک اس ایپ میں بہت سی تبدیلیاں لانا چاہتے ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ 2028 میں ٹویٹر کا ریونیو 26 بلین ہو اور اس کا استعمال کرنے والوں کی تعداد 931 ملین تک پہنچ جائے, مگر 2021 میں دی جانے والی رپورٹ کے مطابق ابھی تک اس کا ریونیو صرف 5 بلین ہے اور صرف 217 ملین لوگ اسے استعمال کر رہے ہیں. اور سامعین, اب چلتے ہیں ہندوستان کے روزنامہ صحافت کی بعض اہم سرخیاں. مہنگائی کی مار, رسوئی گیس سلنڈر 50 روپے اور کمرشیل سلنڈر 350 روپے ہوا مہنگا. بی بی سی کو ملک کے اصول و قوانین پر عمل کرنا ہوگا. حکومت ہند دہلی میں اچھا کام نہیں رکے گا. اروند کیجریوال. اور اب صحافت کا اداریہ عنوان ہے دغا دیتا دل. کچھ اقتباسات پیش خدمت ہیں. تلنگانہ میں سکندرآباد کے لال پیٹ میں منگل کو بیڈمنٹن کھیلتے وقت ایک 39 سالہ شخص کی دل کا دورہ پڑنے سے موت ہو گئی. یہ اپنی طرح کا پہلا اکلوتا حادثہ نہیں ہے. دل کا دورہ پڑنے سے موت کے حادثوں کے ویڈیو ہر دوسرے تیسرے دن وائرل ہو رہے ہیں. گزشتہ دنوں شادی کے موقع پر ناچتے ہوئے ایک نوجوان کے دل کا دورہ پڑنے سے موت ہو جانے کا ویڈیو سامنے آیا تھا. وہ محض 19 سال کا دبلا پتلا نوجوان تھا. حیدرآباد میں جم کثرت کرتے ہوئے 24 سال کے ایک پولیس ملازم کی موت ہو گئی. کہیں کوئی چلتے چلتے گر جاتا ہے تو کہیں کوئی نوجوان کرکٹ کھیلتے کھیلتے دم توڑ دیتا ہے. کہیں شادی کے منڈپ کی روایتوں میں شامل کوئی شخص اچانک دنیا سے کوچ کر جاتا ہے. ویسے اس طرح کے حادثے پہلے کبھی نہ ہوئے ہوں ایسا نہیں ہے, لیکن 40 سال سے کم عمر کے لوگوں میں ہارٹ اٹیک کے حادثے جس تیزی سے سامنے آ رہے ہیں وہ نہ صرف فکر کرنے والی ہے بلکہ حکومت اور صحت خدمات سے جڑے لوگوں کو گہرے مطالعے کی بھی نشاندہی کرتی ہے. انڈین ہارٹ ایسوسیشن IHA نے بھی مانا ہے کہ نوجوانوں میں دل کا دورہ پڑنے کے حادثوں میں اضافہ ہوا ہے. ہارٹ اٹیک کے حادثے صرف ہندوستان میں ہی نہیں دنیا بھر میں بڑھ رہے ہیں. ویسے بھی بدلتے موسم میں طرح طرح کی بیماریاں وجہ بنتی جا رہی ہیں. سال فروری کے مہینے میں دل کا اوسط حرارت 122 سال کے ریکارڈ کو توڑ چکا ہے. اور محکمہ موسم نے پیشنگوئی کی ہے کہ مارچ سے مئی تک بہت گرمی پڑے گی. اس لیے مرکزی صحت اور کنبہ بہبود وزارت نے ریاستی حکومتوں کو لو سے بچنے کے لیے انتظام کرنے کی ہدایت دی ہے. وزارت نے ریاستی حکومتوں کو بھیجے خط میں کہا ہے کہ انہیں گرمی کے موسم کو دیکھتے ہوئے صورتحال پر لگاتار نگاہ رکھنا چاہیے اور عوام کو اس سے بچنے کے بارے میں بھی بیدار کیا جانا چاہیے. حرارت کی روزانہ اور ہفتہ وار کی بنیاد پر رپورٹ جاری کی جانی چاہیے. باقاعدہ طور سے صورتحال کا جائزہ لیا جانا چاہیے. سامنے اسی کے ساتھ ہی پروگرام آئین صحافت یہیں پر اپنے اختتام کو پہنچا. ابھی آپ سامعین پروگرام آئین صحافت سماعت فرما رہے تھے. نشریات آپ ریڈیو تہران سے سن رہے ہیں. سامعین اس مرحلے میں پہلے پیش خدمت ہے پروگرام دریچے, پھر آپ سماعت فرمائیں گے ایرانی مشاہد جو ہماری نشریات کا آخری پروگرام ہوگا. تو لیجیے سماعت فرمائیے پروگرام دریچے اور ہمیں یہیں پر اجازت دیجیے. خدا حافظ. دریچے
سامعین پروگرام دریچے لے کر حاضر خدمت ہیں. مریم زہرا کا سلام قبول کیجیے. آج کے پروگرام میں ہم یوکرین کی جنگ کو 1 سال پورا ہونے کے موقع پر اس جنگ کی صورتحال پر گفتگو کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. سامعین یوکرین کی خونریز جنگ کو 1 سال کا عرصہ گزر رہا ہے. ایک ایسی جنگ کہ جس کے بارے میں شروع میں یہ کہا جا رہا تھا کہ یہ جنگ مختصر مدت کے بعد ختم ہو جائے گی, لیکن اب جبکہ اس جنگ کو شروع ہوئے 12 مہینے کا عرصہ گزر رہا ہے, اس کے اختتام کے آثار کہیں دکھائی نہیں دے رہے ہیں. روسی صدر ولادیمیر پوتین نے 24 فروری 2022 کو جمعرات کی صبح ایک نشری تقریر میں اعلان کیا کہ اس ملک کی افواج ڈومباس کے علاقے میں خصوصی فوجی آپریشن انجام دیں گی. پوتین نے اس فوجی کارروائی کے اعلان کے فوراً بعد ہی یوکرینی فوجیوں سے درخواست کی کہ وہ اپنے ہتھیار زمین پر رکھ دیں. انہوں نے روس کے فوجی آپریشن کے قانونی ہونے کی وجہ بیان کرتے ہوئے کہا کہ اقوام متحدہ کے منشور 7 کی شق 51 کے مطابق فیڈریشن کونسل کی منظوری سے اور ڈونیسک اور لوہانسک سے دوستی اور باہمی تعاون کے معاہدوں کے نفاذ کے تحت میں نے ایک خصوصی فوجی آپریشن کرنے کا فیصلہ کیا ہے. اس طرح سے روس کی جانب سے پیر 21 فروری سے ڈونیسک اور لوہانسک کو سرکاری طور پر تسلیم کیے جانے کے بعد اور ان علاقوں کے سربراہوں کی پوتین سے امداد کی درخواست کے بعد روس نے آخر کار جمعرات 24 فروری سے وسیع پیمانے پر فوجی آپریشن کا آغاز کر دیا ہے اور یوکرین کے مختلف علاقوں میں فوجی اڈوں اور ہتھیاروں کے گوداموں پر بمباری شروع کر دی ہے۔ اس سلسلے میں یوکرین کے مختلف علاقوں من جملہ ڈونباس میں روسی فوجیوں کی پیش قدمی کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے اور ان حملوں میں وسعت آئی ہے، چنانچہ اب اس کا دائرہ مشرقی، جنوبی اور شمالی یوکرین حتی دارالحکومت کیف تک پھیل چکا ہے۔ اس طرح سے روس کے اعلی حکام کی جانب سے یوکرین کو متعدد انتباہات دیے جانے اور کیف کی جانب سے اس سے بے توجہی کے بڑھتے جانے کے بعد اب ماسکو نے عملی میدان میں قدم رکھ دیا ہے۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے صدر پوتین کی تقریر کے بعد ایک بیان میں روس کو یوکرین جنگ اور اس کے تباہ کن نقصانات کا ذمہ دار قرار دیا ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ واشنگٹن اس المناک صورتحال کے وجود میں آنے کا براہ راست ذمہ دار ہے، تاہم وہ اس صورتحال سے جان بوجھ کر چشم پوشی کر رہا ہے۔ سامعین، یوکرین میں 12 ماہ کی جنگ کے دوران بہت سی سیاسی اور عسکری تبدیلیاں رونما ہوئی، لیکن اس جنگ سے روس کی شاید سب سے اہم کامیابی بڑے پیمانے پر انسانی نقصانات اور فوجی ساز و سامان کی ایک بڑی تعداد کی تباہی کے باوجود یوکرین کے 4 صوبوں کا باضابطہ طور پر روس سے الحاق تھا۔ یوکرین کے ان 4 علاقوں کا روس سے باضابطہ الحاق یوکرینی جنگ کے عمل میں ایک اہم سنگ میل تھا، اگرچہ روس 2022 کے آخر میں ایک خصوصی فوجی آپریشن کی صورت میں یوکرین کی سرزمین میں داخل ہوا تاکہ ڈونیسک اور لوہانسک کی خود ساختہ جمہوریہ کی حمایت کی جا سکے، کہ جن کو اس نے خود مختار تسلیم کیا تھا، لیکن جنگ کا رخ اور ماسکو کے اہداف اس صورتحال کے جاری رہنے کے سبب رفتہ رفتہ تبدیل ہو گئے۔ روسیوں نے یوکرین کے جنوب مشرق، مشرق اور شمال میں اپنی کاروائیاں شروع کی، لیکن شمالی محاذ میں ناکامی کے بعد انہوں نے اپنی کاروائیوں کو مشرقی اور جنوب مشرقی محاذوں پر مرکوز کر دیا اور یوکرین کے 4 صوبوں یعنی کیریسن، زاپوریزیا، ڈونیسک اور لوہانس کے بڑے حصوں پر قبضہ کر لیا۔ کیریسن اور زاپوریزیا نے ان علاقوں کو روس کے ساتھ الحاق کے لیے ریفرنڈم کے انعقاد کا معاملہ اٹھایا۔ اس سے پہلے پوتین نے ایک حکم نامے پر دستخط کر کے کیریسن اور زاپوریزیا کی خود مختاری کو 2 خود مختار ملک کی حیثیت سے باضابطہ طور پر تسلیم کیا تھا، تاکہ الحاق کے لیے کوئی قانونی مسئلہ ریفرنڈم کے بعد وجود میں نہ آئے۔ ان 4 صوبوں میں ریفرنڈم کرانے اور وہاں کے باشندوں کی اکثریت کے توسط سے روس میں ان کو شامل ہونے کے لیے مثبت ووٹ کا اعلان کرنے اور قانونی طریقہ کار سے گزرنے کے بعد آخر کار 30 ستمبر 2022 کو یوکرین کے 4 خطوں کے سربراہوں کی ایک تقریب میں روسی صدر ولادیمیر پوتین نے روس سے ان علاقوں کے الحاق کی دستاویز پر دستخط کیے۔ اس تقریب میں پوتین اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہ ڈونیسک اور لوہانسک، کیریسن اور زاپوریزیا علاقوں کے عوام نے واضح انتخاب کیا ہے، اس بات پر زور دیا کہ کیف کو ان علاقوں کے لوگوں کے انتخاب کا احترام کرنا چاہیے۔ انہوں نے تاکید کی کہ صرف اسی طریقے سے امن قائم ہو سکتا ہے۔ سامعین، یوکرین کی جنگ کو روس کے خلاف مغرب کے جارحانہ رویے اور بدنیتی کا نتیجہ قرار دیا جا سکتا ہے۔ در حقیقت نیٹو میں رکنیت کے لیے یوکرین کو ترغیب دلانے کے ساتھ ہی مغرب کے جارحانہ اقدامات اور روس کی قومی سلامتی کے خلاف ٹھوس خطرے پیدا کرنا حقیقت میں روس کی جانب سے یوکرین پر حملے کا باعث بنا۔ روس نے یہ قدم نیٹو میں یوکرین کی رکنیت کو نظر انداز کیے جانے اور 1997 کی سرحدوں سے نیٹو فورسز کی پسپائی یعنی نیٹو میں مشرقی اور وسطی یورپی ممالک کی رکنیت کا عمل شروع ہونے سے پہلے روس کے مطالبے پر امریکہ کے منفی رد عمل کے بعد اٹھایا ہے۔ قرائن و شواہد اس امر کے غماز ہیں کہ نیٹو اور امریکہ جو کہ سرد جنگ کے بعد کے دور میں آہستہ آہستہ روس کے ساتھ دشمنی کی پوزیشن میں داخل ہوئے اور اسے کمزور کرنے کی کوشش کی، اب وہ یوکرین کی جنگ کو فوجی اور اقتصادی طور پر روس کو کچلنے کے ایک بہترین موقع کے طور پر دیکھ رہے ہیں، اور وہ اس ملک کے صدر ولادیمیر پوتین کی قانونی حیثیت میں تیزی سے کمی لانے میں کوشاں ہیں۔ سامعین، امریکہ طویل عرصے سے روس کا شیرازہ بکھر جانے اور یہاں تک کہ اس کے حصے بکھرے ہو جانے کا خواہاں ہے۔ روس کے اسٹریٹجک جوہری ہتھیاروں کے بارے میں واشنگٹن کے سیاستدانوں کی تشویش اور دنیا کے مختلف علاقوں میں امریکہ کی پالیسیوں اور اقدامات کا مقابلہ کرنے میں پوتین کے اقدامات، اور اس سے بھی اہم بات یہ ہے کہ دنیا میں مغربی لبرل بین الاقوامی نظام کی جگہ روس اور چین کی صف بندی اس بات کا باعث بنی ہے کہ امریکی قیادت روس کی طاقت کو کم کرنے کے لیے ہر موقع سے فائدہ اٹھائے اور کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہ دے۔ ایک امریکی مفکر اور محقق نوام چومسکی کہتے ہیں کہ امریکہ کی موجودہ پالیسی یوکرین کے آخری شہری تک لڑنا ہے۔ امریکہ اور اس کے یورپی اور غیر یورپی اتحادی جیسے کینیڈا، آسٹریلیا اور حتی جاپان یوکرین کی جنگ کو روس اور ولادیمیر پوتین کے ساتھ نام نہاد حساب چکتا کرنے کے لیے ایک بہترین موقع سمجھ رہے ہیں کہ جس نے امریکہ اور یورپی نیٹو کے خلاف مغربی ایشیا اور لاطینی امریکہ میں ان کی توسیع پسندیوں کے مقابلے میں دو عشرے سے زیادہ عرصے سے مزاحمت کی ہے اور ان کے مقابلے میں استقامت کا مظاہرہ کیا ہے۔ امریکی صدر جو بائیڈن اور ان کی حکومت کے اعلی عسکری اور سیکیورٹی حکام کے نقطۂ نظر سے یوکرین جنگ نے روس کی ممکنہ حد تک مخالفت کرنے کا ایک منفرد اور ناقابل تلافی موقع فراہم کیا ہے۔ اس کے علاوہ مغربی رہنماؤں کے نقطۂ نظر سے نیٹو کے گرد و نواح میں یوکرین کی جنگ میں روس کی فتح و کامرانی، نیٹو تنظیم کی بدنامی اور روس کے علاقائی اور بین الاقوامی اثر و رسوخ اور طاقت میں توسیع کے مترادف ہوگی، جس سے یورپ میں سیکیورٹی اور عسکری نظام کا توازن مغرب کے نقصان میں تبدیل ہو جائے گا۔ اس لیے وہ کسی بھی قیمت پر روس کی کامیابی کو روکنے کے لیے پرعزم ہے۔ سامعین، روس کے وزیر خارجہ سرگئی لاوروف کا خیال ہے کہ امریکہ اور برطانیہ کی قیادت میں مغرب نے یوکرین کو روس پر قابو پانے اور اس کا دائرہ تنگ کرنے کے اعلی کار میں تبدیل کر دیا ہے۔ یورپی کونسل برائے خارجہ تعلقات میں گریٹر یورپ پروگرام کی ڈائریکٹر میری ڈومیلین کا خیال ہے کہ یوکرین کے لیے مغربی اتحادیوں کی شدید حمایت نے اب دونوں فریقوں کے لیے پیچھے ہٹنا مزید مشکل بنا دیا ہے۔ ڈومیلین کا کہنا ہے کہ جنگ کے دونوں فریق کا خیال ہے کہ ان کو ابھی بھی فوجی برتری حاصل ہے، اس لیے اس جنگ کے جلد ختم ہونے کا امکان نہیں ہے۔ ساتھ ہی امریکہ یوکرین میں جنگ جاری رکھنا چاہتا ہے، جس کا مقصد روسی فوج کو زیادہ سے زیادہ کمزور کرنا اور روس کے خلاف وسیع اور بے مثال پابندیوں کو مزید مؤثر بنانا ہے۔ سامعین، ایسا لگتا ہے کہ یوکرین کی جنگ اپنے پہلے سال میں مغرب کی تباہ کن پالیسیوں کی وجہ سے، کہ جس نے بڑے پیمانے پر فوجی امداد کی ہے اور ہتھیار ارسال کیے ہیں، اس تباہ کن جنگ کی آگ خاموش ہونے کی بجائے بھڑکتی ہی رہے گی اور مزید علاقوں کو اپنی لپیٹ میں لے لے گی۔ امریکہ نے یوکرین میں جنگ کے خاتمے کی ضرورت کے بارے میں اپنے نعروں کے باوجود در حقیقت اس جنگ کو مزید گہرا اور اسے وسعت دینے کی روش اپنائی ہے، جس کا مقصد روس کو زیادہ سے زیادہ کمزور کرنا اور اسے جنگ میں الجھائے رکھنا ہے، اور اس کے لیے امریکہ اپنے مغربی اتحادیوں، خاص طور پر یورپی اتحادیوں پر دباؤ ڈال رہا ہے تاکہ یہ ممالک یوکرین کو زیادہ سے زیادہ فوجی امداد اور ہتھیار ارسال کریں، اور اس کی تازہ ترین اور اہم مثال جرمنی سمیت یورپی ممالک سے بڑے جنگی ٹینکوں کا یوکرین ارسال کیا جانا ہے۔ اسی طرح یوکرین کو طویل فاصلے تک مار کرنے والے جارحانہ ہتھیار بھیجنے کا امریکہ کا نیا اقدام، کہ جس کا قطعی مقصد فوجی تنازعات کے دائرہ کار کو مزید گہرا کرنا ہے، جرمن چانسلر کے دعوے کی نفی کرتا ہے۔ اس کے علاوہ یوکرین کو لڑاکا طیارے فراہم کرنے کی بحث یورپ اور امریکی دارالحکومتوں میں سنجیدگی سے جاری ہے۔ اسی دوران روس نے کہ جو مغرب کی سیاسی اور عسکری نقل و حرکت پر کڑی نظر رکھے ہوئے ہیں، یوکرین کی جانب سے کریمیا پر ممکنہ حملے کی بابت سخت انتباہ دیا ہے، کہ جو یقیناً نیٹو کی افواج، اسلحے اور انٹیلیجنس سپورٹ کے ساتھ ہوگی۔ ماسکو کی طرف سے یہ انتباہ اور اس بات پر زور دینا کہ کریمیا پر حملے کا جواب دیا جائے گا روس کی طرف سے جوہری ہتھیاروں کے استعمال کے حوالے سے ایک سنگین انتباہ سمجھا جا سکتا ہے، کیونکہ روس کی ایٹمی ڈاکٹرائن میں اس بات پر زور دیا گیا ہے کہ عرضی سالمیت کو خطرے ہونے کی صورت میں اس ملک کو جوہری رد عمل کا سامنا کرنا پڑے گا، چونکہ روسی حکام بارہا کریمیا کو روس کی سرزمین کا اٹوٹ حصہ قرار دے چکے ہیں۔ ساتھ ہی کیف کے لیے واشنگٹن کی وسیع حمایت نے یوکرین کی جانب سے روس پر گہرے حملوں کی حالیہ دھمکیوں میں ایک ناقابل تلافی کردار ادا کیا ہے۔ سامعین، ایک اہم نقطہ کہ جس پر روس نے زور دیا ہے، یہ ہے کہ مغرب خصوصاً امریکہ اور نیٹو کے رکن ممالک کا حتمی ہدف یوکرین کو بھاری فوجی امداد اور ہتھیار فراہم کرنا ہے۔ ماسکو کے نقطہ نظر سے مغرب کا اس جنگ کو جاری رکھنے کا مقصد روس کو اس کے ٹکڑے ٹکڑے کرنے کے حتمی مقصد کے ساتھ ہر ممکن حد تک اسے کمزور کرنا ہے۔ یہ وہ مسئلہ ہے جس کی امریکی سوویت دور سے تلاش کر رہے ہیں۔ روسی صدر پوتین نے یوکرین کے صدر کے دورے واشنگٹن کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ امریکہ ایک طویل عرصے سے خطے میں کاروائیوں میں ملوث رہا ہے اور وہ سوویت دور سے اس کی تیاری کر رہا تھا۔ امریکہ ایک طویل عرصے سے روس کے خلاف تنازع میں ملوث رہا ہے، اور یہ صرف آج نہیں یا زیلنسکی کے دورے واشنگٹن کے بعد نہیں ہوا ہے۔ اس طرح یہ توقع کی جا رہی ہے کہ یوکرین کی جنگ کو، کہ جو پہلے ہی بہت زیادہ انسانی جانوں کا ضیاع اور بڑے پیمانے پر فوجی نقصان پہنچا چکی ہے، یوکرین کے بنیادی ڈھانچے کی تباہی کے ساتھ ساتھ نہ صرف ختم نہیں ہوگی بلکہ زیلنسکی کے موقف کے پیش نظر آئندہ مہینوں میں امریکہ کی وسیع حمایت کی وجہ سے یہ جنگ اسی شدت کے ساتھ جاری رہے گی۔ اس کی علامت امریکی ہتھیاروں کے امدادی پیکجز اور 2023 میں $40 ارب سے زائد کی امداد اور مختلف قسم کے ہلکے اور بھاری ہتھیاروں کی فراہمی، جیسے ہیوی ٹینک اور انواع و اقسام کی بکتر بند گاڑیاں، فضائی دفاعی نظام اور تمام قسم کے جارحانہ سامان، گولہ بارود، یہاں تک کہ طویل فاصلے تک مار کرنے والے ہتھیار فراہم کرنا ہے۔ واشنگٹن کے یورپی اتحادیوں نے بھی اسی راستے پر عمل کیا ہے، اور توقع کی جا رہی ہے کہ وہ اپنے دشمنانہ رویوں کو جاری رکھتے ہوئے دسیوں ارب یورو کا فوجی ساز و سامان اور ہتھیار یوکرین کو بھیجیں گے۔ مغرب کے جو یوکرین میں جنگ کو بڑھاوا دینے کے سیناریو پر عمل پیرا ہے، اور اس نے اس سیناریو کو عملی جامہ پہنانے کے لیے عملی طور پر انواع و اقسام کے ہتھیار ارسال کیے ہیں اور کیف حکومت کی حوصلہ افزائی کر رہا ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ در حقیقت جنگ کو روکے جانے کے دعوے کے باوجود در حقیقت عملی طور پر جنگ کو بڑھاوا دینے کی طرف بڑھ رہا ہے۔ یقیناً اس بار اس جنگ کا دائرہ روس کی سرزمین کے اندر پھیلانے کا امکان ماضی کی نسبت بہت زیادہ ہوگا۔ بلا شبہ اس جنگ کے جاری رہنے سے اس کے یوکرین کے پڑوسی ممالک، بالخصوص پولینڈ یا 3 بالٹک جمہوریاؤں تک پھیلنے کے امکانات بڑھ جائیں گے، جس کا مطلب روس اور نیٹو کے درمیان براہ راست فوجی تصادم ہوگا۔ سامعین، اسی کے ساتھ ہی اس پروگرام کا وقت اب یہیں پر اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔
Thank you.
آپ عزیز سامعین کی خدمت میں سلام عرض ہے۔ پروگرام ایرانی مشاہیر میں آج بھی ہم 11ویں ہجری قمری مطابق 17ویں صدی عیسوی میں ایران کے ایک مشہور شاعر طالب عاملی کی زندگی اور ان کے آثار و افکار کے بارے میں آرائز پیش کرنے جا رہے ہیں۔ امید ہے یہ پروگرام بھی آپ کی توجہ کا باعث بنے گا۔ سامعین، جیسا کہ ہم نے گزشتہ پروگرام میں عرض کیا تھا کہ طالب عاملی تقریباً 991 ہجری قمری میں احمل میں پیدا ہوئے اور اسی شہر میں اپنے زمانے کے علوم سیکھے اور رسمیہ فنون اور گھوڑ سواری کے اصول سے بھی آشنا ہوئے۔ طالب عاملی نے 1010 ہجری قمری میں احمل کو ترک کر دیا اور کاشان چلے گئے اور وہاں 4 سال تک رہائش پذیر رہے۔ اگرچہ کاشان اور اصفہان میں قیام مادی لحاظ سے طالب کے لیے بے سود تھا، لیکن ادبی اور علمی معلومات حاصل کرنے کے تعلق سے یہ دور طالب کی زندگی کا سب سے قیمتی دور تھا۔ احمل کے چھوٹے سے ماحول سے نکل کر کہ جو ادبی اور علمی لحاظ سے اہمیت کا حامل نہیں تھا، اصفہان اور کاشان جیسے عظیم ادبی اور علمی معاشروں میں قدم رکھنے نے طالب کے علمی اور ادبی نقطۂ نظر کو یکسر بدل کر رکھ دیا۔ ادبی نقادوں کا خیال ہے کہ طالب کی مزید ترقی اس دور میں ان کو حاصل ہونے والی معلومات کی مرہون منت ہے۔ طالب کو جب اصفہان میں کوئی کامیابی حاصل نہیں ہوئی تو انہوں نے ہندوستان کے لیے سفر کا آغاز کیا۔ وہ اس سفر میں ایک مدت تک مرف میں اس صوبے کے حاکم بکتش خان کے پاس ٹھہرے۔ طالب کو مرف میں بہت سکون کی زندگی میسر تھی اور وہ اپنے اوقات کا بیشتر حصہ ادبی مطالعے اور اشعار کہنے میں گزارتے تھے، لیکن اعلیٰ ترین عہدوں تک رسائی اور شاید زیادہ سے زیادہ دولت کمانے کی آرزو نے ان کو ہندوستان کی جانب سفر کرنے کی ترغیب دلائی اور وہ ہندوستان چلے گئے۔ اس وقت طالب کی عمر 25 برس تھی۔ طالب عاملی تقریباً 1016 ہجری قمری میں مرو سے ہندوستان کے لیے روانہ ہوئے۔ طالب عاملی 1016 سے 1020 ہجری قمری یعنی تقریباً 4 سال تک ہندوستان کے مختلف شہروں میں ایک ایسے شخص کی تلاش میں سرگرداں رہے کہ جس کی مدد و حمایت سے وہ اپنی آرزوؤں کو پہنچ سکیں۔ اس کے لیے وہ مختلف شہروں میں گئے اور ہر شہر میں کچھ دن ٹھہرتے تھے اور اس شہر کے بزرگوں اور خاص طور پر ادیبوں اور شاعروں سے ملاقاتیں کرتے تھے۔ ان برسوں میں طالب عاملی کی زندگی ناکامی سے دوچار تھی اور ان کے اشعار اور ہنر و فن ہندوستان کے بزرگوں کی توجہ ان کی جانب مبذول نہ کرا سکے، اور اگر کوئی امیر یا بزرگ طالب کو اپنے پاس بلاتا بھی تھا تو وہاں پر طالب کا حسب منشا استقبال نہیں ہوتا تھا۔ طالب عاملی کو ہندوستان کا سفر کیے ہوئے 4 سال کا عرصہ گزر چکا تھا اور ہندوستان کے درباری بزرگوں سے قربت کے لیے طالب کی کوششیں برابر ثابت نہیں ہوئی تھیں، یہاں تک کہ ان کے کانوں میں سندھ اور قندھار کے حاکم مرزا غازی بیگ ترخان کی شعر و سخن میں دلچسپی کا شہرا سنائی دیا۔ چنانچہ طالب نے ان کی مدح میں اشعار کہے اور ان اشعار کو قندھار روانہ کر دیا۔ مرزا غازی ایک قابل شاعر اور فنکار تھے اور وہ موسیقی کے آلات بجانے اور گانے میں ماہر تھے۔ مرزا غازی کی بارگاہ ہمیشہ ادب و فن کی حقیقی آماجگاہ تھی۔ قندھار میں بہت سے ایرانی شعرا، ادبا اور فنکار موجود تھے۔ مرزا غازی نے طالب کے اشعار کو پڑھنے اور ان کے احوال زندگی کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کے بعد ان سے ملاقات میں بہت زیادہ دلچسپی ظاہر کی اور ذاتی طور پر ایک دعوت نامہ ان کو بھیجا۔ طالب عاملی اس وقت آگرہ میں تھے، خط پاتے ہی قندھار کے لیے روانہ ہو گئے۔ طالب عاملی تقریباً 1 سال تک یعنی 1020 ہجری قمری سے 1021 ہجری قمری تک کہ جو مرزا غازی کی وفات کا سال بھی ہے، اس کے دربار میں رہائش پذیر تھے اور مرزا غازی کی طالب پر خاص توجہ تھی۔ اگرچہ قندھار میں طالب کے قیام کی مدت بہت مختصر تھی، تاہم یہ دور ان کی شاعرانہ زندگی کا ایک درخشاں دور شمار ہوتا ہے۔ مرزا غازی کو ربیع الاول 1021 ہجری قمری میں ایک غلام نے مسموم کر دیا تھا، یا ایک قول کے مطابق گلا گھونٹ کر مار دیے گئے، اور ان کی موت کے ساتھ ہی قندھار کی ادبی انجمن کا شیرازہ بکھر گیا اور ایک بار پھر طالب کی دربدری کا آغاز ہو گیا، اور وہ آگرہ واپس لوٹ آئے اور شہر کے بزرگوں سے پشاور کے حاکم چین قلیچ خان کے لیے ایک سفارشی خط لیا اور اس کی حکومت کے مرکز میں گئے۔ چین قلیچ خان نے ان کا پرتپاک خیر مقدم کیا اور اپنا ہمدم بنا لیا۔ سفر و حضر میں ہمیشہ طالب کو وہ اپنے ہمراہ اور اپنے ساتھ رکھتے تھے۔ طالب آمولی کی زندگی کے اس دور کا ماحصل ان کے کچھ خوبصورت اشعار ہیں جو بطور یادگار باقی رہ گئے ہیں۔ طالبان کی بدقسمتی کے چین قلیچ خان کو بھی ان کے قریبی ساتھیوں کی سازش کے نتیجے میں برطرف کر دیا گیا، اور وہ زمانے کی تکالیف برداشت کرتے ہوئے انتقال کر گئے، اور اب ایک بار پھر طالب کی دربدری کا دور شروع ہو گیا اور وہ آگرہ لوٹ آئے۔ طالب نے شہر آگرہ کے ادبی حلقوں میں شرکت شروع کی، اور ایک مدت کے بعد وہ جہانگیر کے دربار میں دیانت خان نام کے ایک ایرانی بزرگ کی توجہ کا مرکز قرار پائے۔ دیانت خان ہندوستان ہجرت کرنے والے ایرانی مہاجرین کے حامی، ان کی حوصلہ افزائی کرنے والے اور ہندوستان کے بزرگوں سے واقف کرانے کا وسیلہ تھے۔ انہوں نے طالب سے آشنائی اور واقفیت اور شعر و سخن میں ان کی صلاحیت کو جاننے کے بعد ان میں بہت زیادہ دلچسپی لی اور ان کو اپنے ہمراہ دارالحکومت کے بزرگوں کے پاس لے گئے، اور بہت تیزی کے ساتھ لوگوں کے درمیان طالب کے اشعار کو مقبولیت حاصل ہو گئی، اور طالب کی شہرت اس حد تک ہو گئی کہ جہانگیر بادشاہ بھی ان سے ملنے کا مشتاق ہوا، اور شاہ کے حکم سے دیانت خان طالب کو اپنے ہمراہ بادشاہ کے دربار میں لے کر گئے۔ عبداللہ خان فیروز جنگ ان ایرانیوں میں سے تھے جنہوں نے اکبر بادشاہ کی حکومت کے آخری ایام میں ہندوستان کا سفر کیا، اور جہانگیر اور اس کے بیٹے شاہ جہاں کے زمانے میں اپنی لیاقت و صلاحیت اور شجاعت کے اظہار کی بنا پر گجرات، بہار اور الہ آباد جیسی اہم ریاستوں میں حکمرانی کے لیے مقرر کیے گئے۔ انہوں نے ایرانی مہاجرین کی ایک فوج تشکیل دی تھی، اور ان کی حکومت کا مرکز ہمیشہ ہندوستان میں مقیم ایرانیوں کے اجتماع کی جگہ اور پناہ گاہ تھا۔ طالب گجرات میں ہر لحاظ سے بہت آرام اور آسائش میں تھے، لیکن وہ عبداللہ خان سے مصاحبت پر راضی اور مطمئن نہیں تھے۔ عبداللہ خان جنگجو آدمی تھا، اور اس نے شعر و ادب کی طرف اتنی توجہ نہیں دی تھی جتنی طالب چاہتا تھا۔ اسی سبب سے باوجود کہ طالب کی رہائش کی مدت گجرات میں قندھار سے زیادہ تھی، لیکن انہوں نے اس دوران جو اشعار کہے ہیں وہ قندھار میں ان کے کہے گئے اشعار سے بہت کم ہیں۔ طالب آمولی گجرات میں اپنی رہائش کے دوران اسی کوشش میں تھے کہ وہاں سے چلے جائیں، اور آخرکار وہ عبداللہ خان کے ساتھ گجرات سے نکلنے میں کامیاب ہو گئے، کہ جو ایک فوجی ڈویژن کے ساتھ دکن کو فتح کرنے جا رہا تھا۔ وہ دکن کو فتح کرنے کے بعد عبداللہ خان کے لشکر سے جدا ہو گئے اور اپنے من پسند شہر لاہور چلے گئے، اور ایک مدت تک اس شہر میں گھومنے پھرنے اور بزرگان ادب سے ملاقاتوں کے بعد آگرہ واپس چلے گئے۔ انہوں نے جہانگیر بادشاہ کے دربار کے ایک نامور ایرانی حکیم صدر الدین سے، کہ جو حکیم مسیح الزمان کے نام سے مشہور تھے، درخواست کی کہ وہ ان کو درباریوں میں شامل کر لیں۔ حکیم مسیح الزمان نے ان کو ایک خط کے ذریعے اعتماد الدولہ کو متعارف کرایا۔ اعتماد الدولہ خواجہ غیاث الدین محمد تہرانی تہران کے ایک شریف اور قدیم خاندان کی فرد تھے۔ ان کے والد خواجہ محمد شریف شاہ تہماسب صفوی کے دور میں اصفہان میں وزارت کے عہدے پر فائز تھے۔ اعتماد الدولہ اپنے والد کی وفات کے بعد مشکلات سے دوچار ہو گئے اور ایران میں نہیں رہ سکے، اور ایک اچھی اور بہتر زندگی گزارنے کے مقصد سے ہندوستان چلے گئے۔ مرزا غیاث بیگ اعتماد الدولہ ہندوستان میں اکبر بادشاہ کے دربار میں گئے اور وہاں ان کی اور ان کے بیٹے جہانگیر کی خدمت کر کے یکے بعد دیگرے ترقی کے مدارج طے کیے اور 1914 ہجری قمری میں جہانگیر سے اعتماد الدولہ کا لقب حاصل کیا۔ 1020 ہجری قمری میں ان کی بیٹی مہر النساء کے جن کا لقب نور جہان بیگم تھا جہانگیر کی زوجیت میں آ گئیں اور ان کو مغلیہ سلطنت کے اہم ترین وزیر کی حیثیت سے صدر اعظم مقرر کیا گیا اور وہ امور مملکت میں جہانگیر کے وکیل قرار پائے۔ اعتماد الدولہ شاعرانہ طبیعت کے مالک نہیں تھے لیکن وہ ایک باذوق قلمکار اور ماہر سخنور تھے۔ وہ خط شکستہ کو اچھی طرح لکھتے تھے اور اس قدر فصیح الکلام اور خوش لہجہ تھے کہ جہانگیر بادشاہ ان کی باتوں کو ہر تفریح پر ترجیح دیتا تھا۔ وہ ایک ایسے پاکتینت انسان تھے کہ جو ایران اور ایرانیوں کے لیے باعث افتخار قرار پائے۔ ان جیسے افراد کا وجود ہندوستان میں ایرانی ادب و ثقافت کے فروغ کا باعث بنا، اس طرح سے کہ ابھی بھی برصغیر ہند و پاک میں ایرانی ثقافت کا خمیر موجود ہے۔ سامعین، آئندہ پروگرام میں بھی ہم اسی گفتگو کے سلسلے کو جاری رکھیں گے۔ تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔ Thank you.